والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال تعالى فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں اللہ نے خصوصی کرم فرمایا کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا پھر اس میں صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائی مسجد کو آنے نمازوں کو ادا کرنے دین کی بات کے سننے دین سے متعلق اور فکر کرنے کا موقع دیا گزشتہ رمضان میں ہزاروں تھے اس رمضان میں نہیں ہے ان کے لیے موقع ختم ہو گیا اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمیں باقی رکھا موقع دیا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں دن میں روزے راتوں میں تراویح چل رہی اور روزے بھی ایسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں سے ایک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان وہ جو سردیوں میں آئے اور روزہ وہ جو سردیوں کا ہو یہ مفت کا روزہ ہے یعنی نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی مگر ثواب پورے روزے کا ملتا ہے روزے سے ہے آدمی روزے کا پورا ثواب مل رہا لیکن پیاس نہیں لگ رہی سردیوں کی وجہ سے دن کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ٹھنڈے موسم کی وجہ سے بغیر کچھ کرے کہ ثواب جب دینا چاہتے ہیں تو پروردگار عالم کی جو اور عنایتیں ہیں ان میں سے ایک ہی ہے سردیوں کو میں روزے دے دیتے ہیں کرم ہے پروردگار کا احسان ہے ان اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ مسلمانوں میں اللہ سے تعلق اتنا ہے اور رمضان کی اہمیت ان کے دلوں میں اتنی ہے کہ سردیوں میں روزہ رمضان آئے تو روزے تو رکھتے ہیں ہی گرمیوں میں آئے گا تو سب کا ارادہ ہے کہ ہم روزے رکھیں یہ بھی بہت بڑا کرم ہے پروردگار کا کہ دل میں اللہ نے ایسے جذبات عطا فرمائے اور روزے سے متعلق حکم کی اتنی اہمیت و عظمت بٹھائی ہے 12 گھنٹے کا نہیں ہے 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو اس کے واسطے بھی تیار ہیں 16 کا روزہ ہے تو اس کے واسطے بھی تیار ہیں 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو اس کے واسطے بھی تیار ہیں اور کم زیادہ کے واسطے بھی یہ بھی کرم ہے ان کا کہ پروردگار عالم نے اپنے حکم سے متعلق یہ بات ہمارے قلوب میں پیدا کر رکھی ہے یہ ان کی عنایت و مہربانی ہے محروم ہے وہ اللہ کے ان حکموں کو اہمیت نہیں دیتے یا اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں بہرحال حق تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ دیا جن میں اس کے روزوں کے رکھنے کی توفیق دی اپنے گھر کو آنے کی توفیق عطا فرمائی فریضے کو ادائیگی کی اس نے توفیق دی اور پھر ایک ایسی فکر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی جو فکر آدمی کی انفرادی زندگی میں بہتری کا باعث بنتی ہے اور امت کی اجتماعی زندگی کے سدھار کا سبب بنتی ہے یہ جو دعوت کی فکر ہے اور یہ جو دین کی فکر ہے اس کے دو عظیم فائدے ایک اپنی ذات کا نفع دین کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے یقین کے اعتبار سے اللہ سے تعلق کے اعتبار سے اعمال کی درستی کے اعتبار سے گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے قرآن و سنت کی پیروی کے اعتبار سے اپنی ذات کا نفع، دوسرے ان فکروں کے نتیجے میں پروردگار عالم یہ کرم فرماتے ہیں کہ کرتے تو وہ ہیں لیکن وہ ان فکروں کو ان کوششوں کو ذریعہ بناتے ہیں دین کے پھیلنے کا، امت کی عمومی صلاح اور درستی کا، ہدایت کے شیوع کا اور ہدایت کے عام ہونے کا، اور عالمی اعتبار سے دنیا میں دین کے چمکنے کا سبب اور ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ دو عظیم فائدے ہیں، اور یہ دونوں عظیم فائدے حاصل کرنا ہمارے ذمے صرف فضیلت کا درجہ نہیں رکھتا، فرضیت کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ یعنی فضیلت تو اس کی بے حساب ہے، جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے تو ہمارے ذمے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اپنی انفرادی زندگی میں پورا دین آنا، اور یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین اور یہ اللہ کی مرضیات یہ پورے عالم میں پھیلیں، ہر ہر فرد تک پہنچیں، اور ہر ہر فرد بشر ان اچھائیوں کو اپنائے تاکہ وہ ہمیشہ کی ابدی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو اور خواہش کو پورا کرنے کا ہم سبب بنے۔ جو آپ کی آرزو اور خواہش تھی وہ یہ کہ ہر ہر فرد بشر ہدایت سے آراستہ ہو جائے، ہر ایک کو دولت ایمان مل جائے، ہر ایک کے دل میں نور توحید کی شمع روشن ہو جائے، اور ہر ایک سیدھے راستے پر آ جائے۔ آپ کی تمنا تو یہ تھی، یہی وجہ ہے کہ مسلسل آپ راتوں میں رو رو کر پروردگار عالم سے ہدایت کو مانگتے تھے، حتیٰ کہ ان کے واسطے بھی مانگتے تھے ہدایت کو جن کی جانب سے آپ کو مسلسل تکلیف پہنچتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ پتھر مار رہے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور مسلسل ستا رہے ہیں اور ان کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ جانتی نہیں ہے، وہ مجھے جانتی نہیں، وہ حقیقت حال سے باخبر نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اس کا عمل یہ ہے۔ مولا اسے ہدایت دے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والدہ اسلام نہیں قبول کی تھی، اور ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آن تشنی وغیرہ کرتی رہتی تھی، برا بلا کہتی تھی، یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ حق کو مان لے لیکن مانتی نہیں۔ ایک دن تو بہت ہی غصے میں آئی ابو ہریرہ، وہ یہ ہے کہ دوسرے کی زبان سے حضور کی شان میں کوئی گستاخی ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن میرے عمل سے حضور کو تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ اپنے عمل سے اگر حضور کو تکلیف پہنچے تو ہزاروں برداشت کر رہے ہیں، اور دوسرے کی جانب سے حضور کی شان میں کوئی معمولی سی گستاخی ہو جائے تو برداشت نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کی گستاخی کو برداشت کیجئے، دوسروں کی گستاخی کو برداشت نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے عمل سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا۔ حضور نے ایک طریقہ بتایا کہ ایسا کرو، ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف کرتے ہیں، یہ تو آپ کو تکلیف پہنچانے کے ہم مانا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ ہے، ہماری پسند دوسری، حضور کا فرمان یہ ہے ہمارا فرمان دوسرا، حضور کی خواہش یہ ہے ہماری خواہش دوسری، حضور کا طرز زندگی یہ ہے ہمارا طرز زندگی دوسرا۔ بہت عرصہ پہلے ہم نے اپنے استاد سے محترم سے سنا تھا کہ وہ ایک صاحب نے، ایک ایرانی کوئی مولوی صاحب نے کتاب لکھی، بہت اچھی کتاب لکھی، وہ کتاب چھپی بازار میں گئی، اور پھر بازار میں خریدنے والوں نے خریدا تو ایک صاحب نے بھی خریدا، اسے دیکھ کے اسے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد بہت متاثر ہوئے کہ کیسی اچھی کتاب یہ لکھی ہوئی. میں آیا کہ کتاب جب اتنی اچھی ہے تو کتاب کا مصنف کتنا عظیم ہوگا اور کیسا ولی اور کیسا بزرگ صفت ہوگا. اس واسطے اس سے ضرور ملاقات کرنی چاہیے. اس کی شوق میں اس کا پتہ معلوم کر کے ملاقات کرنے کو گئے. جب اس کی بستی میں پہنچے تو گھر کا پتہ دریافت کیا تو گھر پہنچے, اور جب گھر پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حجام کی دکان پر گئے ہوئے ہیں, نائی کی دکان پر گئے ہوئے ہیں. تو وہ نائی کی دکان پر پہنچ گئے, وہاں جا کے دیکھا کہ جناب وہ اپنا جناب سر چہرے کے بال نکال رہے ہیں, نائی کے ذریعے سے داڑھی کٹا رہے ہیں. تو ایک دم اثر ہوا اس کتاب کے دیکھنے والے کو, اور وہیں سے ان کو دیکھ کر کہا, آغا ریشمی تراشی مولوی صاحب داڑھی کٹاتے ہو بال کٹاتے ہو؟ تو وہ مولوی صاحب پڑھے لکھے تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں بال تو کٹاتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھا تھا. یہ اس نے کہا, بڑا پڑھا لکھا تھا تو اس کے نتیجے میں یہ جملہ اس نے کس دیا. لیکن آنے والا جو شخص تھا وہ اس سے بھی ایک ہاتھ آگے کی چیز تھی. اس شخص نے یوں کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہیں کہ بال تو کٹاتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھاتا, ارے تم تو اللہ کے رسول کا دل دکھا رہے ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس طرح چلا رہے اور تم سمجھ رہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. تو مجھے معزز بھائیوں یہ عرض کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق اتنا ہونا کہ ہمارے کسی طرز عمل سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا. حضور ایک طریقہ چاہتے ہیں کہ میری امت یوں چلے, اور امت جب ویسا نہیں چلتی بلکہ دوسرے طریقے سے چلتی ہے تو بتائیے کہ یہ حضور کے واسطے تکلیف کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تکلیف کا باعث. اسی لیے یہ ایک محنت ہے کہ ہماری پوری زندگی حضور والے طریقے پر آ جائے. ہماری یہ جو پوری زندگی ہے یہ حضور والے طریقے پر آ جائے. تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی اور برا بھلا کہا, تو بہت قلق ہوا حضرت ابو ہریرہ کو. وہ روتے ہوئے نکلے اپنے گھر سے اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں بہت ضدی ہے اور بہت میری مخالفت کرتی ہے اور بہت برا بھلا کہتی ہے, اور آج تو اس نے حد کر دی کہ آپ کے بارے میں بھی ایسے جملے کہے کہ میں برداشت نہیں کر سکا, آپ دعا فرما دیجئے میری ماں کے حق میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہی بات تھی کہ فرمایا, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. گالیاں دے رہے ہیں, ہدایت کی دعا ہو رہی, پتھر برسا رہے ہیں, ہدایت کی دعا ہو رہی. چنانچہ کہتے ہیں کہ عجیب غریب اللہ نے کرم فرمایا کہ ادھر وہ دعا سیدنا ابو ہریرہ نے سنی اور ان کو ایک خاص قسم کی فرحت سرور اور انبساط پیدا ہو گیا اس دعا پر, اور وہ وہاں سے نکلے. گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے, اور حضرت ابو ہریرہ کے آنے کی آہٹ کو محسوس کر کے اندر ہی سے ان کی والدہ نے کہا کہ وہیں ٹھہرے رہو, دروازہ مت کھولنا, اندر مت آنا, وہیں ٹھہرے رہو. کہتے ہیں کہ میں ٹھہر گیا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک میں وہاں ٹھہرا رہا تو میں پانی کے گرنے کی آواز سنا, جیسے غسل کرنے کے وقت میں پانی کے گرنے کی آواز ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میری ماں نے جلدی سے غسل کر کے کپڑا لپیٹا اور بڑی تیزی سے آ کے دروازہ کھولا اور یوں کہا کہ ابو ہریرہ مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں. تو معزز بھائیو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی, جو خواہش تھی, جو آرزو تھی, وہ یہ تھی کہ امت کا ایک ایک فرد سیدھے راستے پر آ جائے, ہدایت عام ہو جائے. تو جن فکروں کو لے کر ہم یہاں جمع ہیں, اور ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پر دو ہیں. ایک, ہماری اپنی ذات میں پورا دین آنا, میرا یقین اللہ کی ذات سے صحیح ہو, میرا ایمان اللہ کی ذات پر بھی درست ہو اور اللہ کی بات پر بھی درست ہو, اور میرا ایمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی صحیح ہو اور ان کی ہدایات پر بھی صحیح ہو, اور میرا ایمان آخرت پر درست اور صحیح ہو, اور میری روش اللہ کے کے منشے، رسول کے طریقے اور آخرت کے سنوارنے کے اعتبار کی ہو، یہ منشا ہے اس محنت کا. اور دوسری جو محنت ہے وہ امت میں عمومی ہدایت کی عام ہونے کی اور ہر ہر فرد تک پیغام حق کے پہنچنے کی. اتنی بڑی چیز کے واسطے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اور یہی دو ذمہ داریاں اصل ذمہ داریاں ہیں ہماری. پڑھی گئی آیات کریمہ میں میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اور دونوں آیت کریمہ میں یہ دو باتیں بیان فرمائی گئی. پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. جو لوگ پیغمبر پر ایمان لائیں اور جو پیغمبر کی تعظیم کریں اور جو پیغمبر کے دین کی مدد کریں اور جو اس کتاب کی اتباع کریں جو ان کے ساتھ اتاری گئی ہے، اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب. کامیاب کون ہے جن میں یہ چار چیزیں ہوں؟ اللہ کی ذات اور اللہ کے حبیب پر ایمان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت، اور قرآن پاک کی اتباع. یہ چار چیزیں جب زندگی میں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب. اگرچہ خود اس آیت کریمہ میں دو باتیں موجود ہیں، ایک اپنی ذات سے متعلق دین کو اپنانا، دوسرے دین کو پھیلانا، جس میں ونصروہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کیا ہے، یعنی دین کو پھیلانے کی جدوجہد و محنت. لیکن اس میں یہ چیز درمیان میں ایک جزوی حیثیت میں آئی ہے، ایک جزو کے طور پر آئی ہے. اس لیے اس آیت کریمہ میں چار باتیں جو بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے حضور کی ذات پر ایمان. اللہ جل شانہ نے آپ کو بھیجا میری رہنمائی کے واسطے، میں نے ان کو مانا میرے اپنے رہنما ہونے کی حیثیت سے، میرے اپنے پیشوا ہونے کی حیثیت سے، میرے اپنے امام اور مقتدا ہونے کی حیثیت سے، اور میرے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہونے کی حیثیت سے میں نے انہیں مانا ہے. میں نے ان کو اللہ کی مرضی مجسم کی حیثیت سے مانا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ کا طریقہ، یہ بات دل میں اتر جانا، یہ بات اگر دل میں اترتی ہے اور یقینی طور پر آدمی انہی کو اپنا پیشوا اور رہنما اور راہبر اور نمونہ تسلیم کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو دیکھنے کے بعد میں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کس کا غلام ہے. ہمارا حلیہ بشرا، ہماری چال چلن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا کمانا خرچ کرنا، یہ ہر چیز زبان حال سے بولنے لگتی ہے کہ یہ غلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر کمر بستا ہے، غلامی کے خلاف مخالفت کرنے پر کمر بستا ہے، اور عنقریب انجام مخالفت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک کے سامنے آنے والا ہے. اللہ جل شانہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں، اور اللہ جل شانہ کے ہاں تھوڑی سی جھیل ہے، لیکن جب پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے اپنا یہ ضابطہ بیان کیا ہے، اور یوں فرمایا کہ لوگ کہے کو مانے نہیں تو ہم نے جھیل دے دی، ہم نے حالات ان کی موافقت میں کر دی. ظاہری اعتبار میں کامیابی اور فتح فتوحات کی شکلیں ان کے سامنے رکھ دیں، لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئے تو پھر ہم نے ان کو اچانک ایسا پکڑا پھر اس کے بعد نے وہ سنبھل نہیں سکے. اللہ جل شانہ کا جو فائدہ قانون ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسا ہونا ہمارے کو دیکھے تو سمجھ میں آ جانا کہ ہاں یہ ان کو رہنما بنا کر زندگی گزارتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا دیکھنا, نہیں آ رہا ہے تو سمجھ میں آنے تک اللہ کے راستے میں نکل کے محنت کرنا. اتنی زندگی میں تبدیلی آنا کہ ہمارے کو دیکھنے کے بعد میں سمجھ میں آ جانا کہ یہ کسی اور کا غلام نہیں ہے, غلام ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم. ہر اعتبار میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں خصوصیات کا اور صفات کا تذکرہ کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ یہ سیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے, یہ سیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے, یہ بات کرنے میں حضور کے زیادہ مشابہ تھے, یہ چال چلن میں حضور کے زیادہ مشابہ تھے. کیوں بولتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہی ہماری سب سے بڑی اعزاز کی چیز ہے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر یہی سکھایا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے ان کی پیروی سیکھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی دل میں ہونا, ان کا طریقہ, ان کی جب عظمت دل میں ہوگی تو ان کے طریقے کی بھی عظمت دل میں ہوگی, ان کی جب عظمت دل میں ہوگی تو ان کی بات کی بھی عظمت دل میں ہوگی, ان کی جب عظمت دل میں ہوگی تو ان کی ہدایات کی بھی عظمت دل میں ہوگی, اور جب ان کی ہدایات اور ان کے ارشادات کی عظمت دل کے اندر ہوگی تو پھر دوسروں کی ہدایات کو کبھی آدمی اہمیت نہیں دے سکتا ان کی ہدایات کے مقابلے. ہماری پوری زندگی بتلا رہی ہے کہ نہیں, ابھی ہمارا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں قائم ہوا جیسے ہونا چاہیے. سب کی سنتے ہو, ان کی سننے کے واسطے آگے پیچھے ہو رہے ہیں, دوست بول لیا سن لیتے, بازو والے بول رہے ہیں سن لے رہے ہیں, سسرال والے بول رہے ہیں سن لے رہے ہیں, میکے والے بول رہے ہیں سن لے رہے ہیں, اس کے نہیں سن رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی وہ نہیں سن, جبکہ احکام کی عظمت کی اہمیت کا یہ عالم تھا حضرات صحابہ کرام کے پاس میں, اور آپ کی ہدایت کی پیروی کے اظہار کرنے کا ایسا عجیب غریب مزاج تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے رشتہ داروں میں غالباً ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا, تو 3 دن گزرے. 3 دن گزرنے کے بعد ام المومنین نے اپنی خادمہ سے عطر منگایا, فرمایا کہ وہ گھر میں جو عطر کی شیشی رکھی ہوئی وہ نکال کے لاؤ. بلائے تو اس کو نکالنے کے بعد میں اس کو انہوں نے لے کر ملا, اور ملنے کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے خوشبو لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے, اور اس وقت میں مجھے خوشبو لگانے کا کوئی اشتیاق نہیں ہے, بلکہ میں یہ عمل اس واسطے کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ اظہار رنج کو منع فرمایا. اتنا عمل کرتے تھے. اب یہاں تو 6 مہینے ہو گئے تو عید کو کپڑے سلانا نہیں سلانا پوچھ رہے, 8-8 مہینے ہو گئے صاحب گھر میں شیرخرما بنانا ہے کہ نہیں بنانا یہ پوچھ. 3 دن سے زیادہ اظہار رنج کی اجازت نہیں ام المومنین نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتایا کہ طبیعت الگ چیز ہے, شریعت الگ چیز تھی. ہزاروں طبیعتوں کو ٹھکرا دیا جا سکتا ہے شریعت کے مقابلے میں, ہمارے لاکھوں جذبات کو پامال کیا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مقابلے میں. دل میں عظمت اتنی آئے اللہ کے حبیب کی, قرآن کی اور اللہ کے حبیب کی ہدایات کی, کہ وہ اسی کو ہم سب کچھ سمجھنے لگے اپنی زندگی میں گزارنے اور اختیار کرنے کے اعتبار. اتنا ایمان بنے, اتنا یقین بن جائے. مطبع النور الذی انزل معا, اللہ کے اس نور کی جو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ اتارا, یعنی قرآن پاک کی پیروی کامیابی کے واسطے. یہ تیسری چیز ایسا مانتے تھے اس کو. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ایک بات میں آپ کو سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں اہل علم کی اہمیت بہت زیادہ تھی. عمروں کا فرق نہیں, عمروں کا اعتبار نہیں تھا وہاں, اور پیسوں کا بھی اعتبار نہیں تھا. پیسوں والوں کی اہمیت نہیں تھی اور عمروں والوں کی اہمیت نہیں تھی, علم والوں کی اہمیت تھی. اور یہ وہ مزاج ہے جو مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں بنا تھا صحابہ کا, کہ وہ علم کو اہمیت دیتے تھے. اب اگر ہماری محنت صحیح ہو رہی تو ہم بھی علم کو, اہل علم کو اہمیت دیں گے, اور اگر نہیں, ہمارا رخ صحیح نہیں ہے اپنی زندگی کا, تو سمجھنا چاہیے کہ علم کی اور اہل علم کی بے تعظیمی اور بے توقیری ہوگی. اگر علم اور اہل علم کی بے تعظیمی اور بے توقیری ہو رہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رخ صحیح نہیں ہے سوچ کا, ہمارا رخ صحیح نہیں ہے فکر کا, اور ہمارا رخ صحیح نہیں ہے عمل کا, اور ہمارا رخ صحیح نہیں ہے محنتوں کا. ہمارے بڑے تو یوں کہتے ہیں کہ عوام الناس کی تعظیم و تکریم اور اکرام کرنا ہے, تو علم اور اہل علم کا عدم اکرام کا کیا مسئلہ ہے؟ تعلیم ہے, ہدایت ہے, وہ ہے اکرام مسلم کی, مسلمان کا اکرام کرنا. اب جو مسلمان بھی ہو اور دیندار بھی ہو, ظاہر ہے کہ اکرام کا معیار اور بڑھ گیا, اور جو مسلمان بھی ہو اور صاحب علم بھی ہو, اس کے اکرام کا معیار اور بڑھ گیا. جو چیز سکھائی جا رہی اس راستے میں وہ پوری زندگی کو صحیح کرنے کے اعتبار کی. تو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اہل علم کو خاص طور سے بڑی اہمیت دیتے تھے, اور اپنی مجلس شورا میں صرف اہل علم ہی کی جگہ تھی. انہیں سے رائے مشورہ ہوتا تھا اور انہیں کو شورا میں بٹھایا جاتا تھا, اور مجلس شورا میں انہیں احباب کی شرکت ہو سکتی تھی. ان میں سے ایک نوجوان تھے, ان کے ایک رشتے دار جو بڑی عمر کے تھے لیکن علمی کمی کی وجہ سے مجلس شورا میں شریک نہیں ہو سکتے تھے, ان کو ایک مرتبہ خواہش ہوئی کہ حضرت عمر تک مجلس میں میں بیٹھوں اور ان کے سامنے اپنے کچھ جذبات کا میں اظہار کروں. اس واسطے انہوں نے اپنے بھانجے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے, تم ان کی مجلس کے آدمی ہو, تم میرے حق میں سفارش کر دو کہ ان کے مجلس میں میں آ سکوں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سفارش کر دی کہ انہیں اجازت دے دیجئے کہ آنا چاہتے ہیں مجلس میں آ جائیں. حضرت عمر نے اجازت دے دی, پہنچ گئے حضرت عمر کی مجلس میں مجلس شورا, اور پہنچنے کے بعد میں فوراً یوں کہنا شروع کر دیا کہ عمر جی, تم نے تو ایسا کیا, تم نے تو ایسا کیا, تم نے حق والوں کو حق نہیں دیا, غیر مستحقین کو دے دیا اور مستحقین کو نہیں دیا. الٹی سیدھی باتیں ان کی جانب میں کہنی شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا کہ غیر ضروری اور ناحق قسم کی باتیں میری جانب منسوب کی جا رہی ہیں, تو ایسی صورت میں یہ کھڑے ہوئے تاکہ ان کو ان کے کیے کی سزا دے. وہیں یہ کھڑے ہوئے تو اب یہ جو بھتیجے تھے جن کی سفارش سے آئے تھے ان کے چچا یا قریبی رشتے دار, وہ سوچے کہ اب ان کو بچانا بھی ہے, کیا کرنا چاہیے, معاملہ پورا خراب ہو جا رہا. رہتے عمر کو غصہ آ گیا تو ان کو قابو میں لانے کی کیا صورت ہے؟ آپ جانتے تھے صحابہ, چنانچہ فوراً انہوں نے ایک آیت کریمہ پڑھی, فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. عفو درگزر سے کام لیجئے. فارس سے آئے تھے ان کے چچا یا قریبی رشتے دار, وہ سوچے کہ اب ان کو بچانا بھی ہے, کیا کرنا چاہیے, معاملہ پورا خراب ہو جا رہا. رہتے عمر کو غصہ آ گیا تو ان کو قابو میں لانے کی کیا صورت ہے؟ آپ جانتے تھے صحابہ, چنانچہ فوراً انہوں نے ایک آیت کریمہ پڑھی, فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. عفو درگزر سے کام لیجئے اور نیکی کا بھلائی کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. یہ آیت کریمہ پڑھی, بس اتنا جملہ کہنا تھا حضرت حر کا, جو بھتیجے تھے یا بھانجے تھے, جب انہوں نے یہ قرآن پاک کا ٹکڑا پڑھا किताबों में लिखा है कि हजरत उमर जहां ठहरे थे वहां से एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। एक सहाबी ने हजरत उमर के बारे में एक साहब से पूछा कि उमर कैसे आदमी, कहा कि बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, मगर जब उनको गुस्सा आ जाए तो बहुत बड़ा मामला बन जाता है। यूं कहा, उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें बताऊं कि जब उमर को गुस्सा आ जाए तो तुमको क्या करना चाहिए। कहा कि हाँ बताओ। कहा कि कुछ नहीं, बस कुरान पाक पढ़ दो उनके सामने। अल्लाह की बात जब सामने आती है और अल्लाह का कलाम जब सामने आता है तो फिर ऐसी सूरत में उसकी पैरवी का, उसका उसकी ताजीम का, उसकी अहमियत का आलम यह है, तमाम जज्बात उसके मुकाबले में सर्द हो जाते हैं। सब चीजों पर कुरान और कुरान का मुतालबा गालिब आ जाता है। कुरान से हमारा इतना ताल्लुक होना, रमजान मुबारक में कुरान सुन तो रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं किताब, वो तो बोलना मुश्किल है, सुन रहे हैं बहरहाल मस्जिदों में अच्छी खासी तादाद, लेकिन ये काफी नहीं है। सवाब तो मिल जाएगा लेकिन इसके सिर्फ इतना करना काफी नहीं है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, समझना भी है और उसके तकाजों पर अमल करना भी है, और अल्लाह काम ले तो उसके तकाजों को दूसरों तक पहुंचाना भी है और उसके पैगाम को आम करने की जद्दोजहद मेहनत भी करनी है। तो कामयाबी से मुतालिक पहली आयत करीमा में चार चीजें बताई गई हैं, एक रसूल पर ईमान और दूसरे रसूल की ताजीम व तकरीम और तीसरे रसूल की मदद यानी रसूल के दीन की मदद और चौथे कुरान पाक की इत्तबा। इस पर अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये है फलाह पाने वाले, इनको मिलेगी फलाह। लेकिन इस आयत करीमा में ज्यादातर हिस्सा वो है जो आदमी की उसकी अपनी जात से बजाहिर मुतालिक मालूम होता है। अब इसकी हमको जरूरत है या नहीं वो हम देखें, क्या हुजूर से वाकईतन मेरा ताल्लुक ऐसा कायम हो गया और उनकी बात पर इतना यकीन आ चुका और उनकी जात से इतनी मोहब्बत हो चुकी और उनके अहकाम की इतनी अहमियत दिल में बैठ गई कि अब उनके हुक्म के मुकाबले में मुझे कोई दूसरी चीज अहम न रहे मेरे नजदीक, क्या ये पोजीशन, ये हालत पैदा हो गई या नहीं पैदा हुई? नहीं पैदा हुई है, आमतौर पर तो यही देखने में आ रहा है। पैदा करने के वास्ते एक मेहनत है, अल्लाह के रास्ते में निकलना, जानो माल की कुर्बानी का देना, मुसलसल अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह की बड़ाई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में कामयाबी के होने का ऐलान इजहार करते रहना, इतना ज्यादा कि हमारी जिंदगी उसकी तर्जमान बन जाए, हमारी जबान नहीं हमारी जिंदगी तर्जमान बन जाए, इतनी मेहनत करना। जैसे सहाबा किराम का हाल, सहाबा किराम ऐसे ही माने थे, जो बात जबान से निकलती थी फौरन उसे उठा लिया जाता था, उस पर ना करने का सवाल ही नहीं था। बेशुमार वाकयात सुनते रहते हैं, हुक्म आया शराब छोड़ने का फौरन छोड़े, हुक्म आया रुख बदलने का तो फौरन रुख बदल दिए, हुक्म आ गया शराब के मटकों के तोड़ देने का शराब के मटके तोड़ दिए, हुक्म आ गया सूद की रकम के छोड़ देने का तो फौरन तो सूद की रकम छोड़ दी, हुक्म आया बैठ जाने का तो फौरन बैठ गए। और इसी तरीके से जो भी हुक्म आता रहा उसकी तामील होती रही, बहुत सी मिसालें इस सिलसिले में मिलती हैं। हुक्म आया सोने के छल्लों के निकाल देने का, फौरन निकाल दिए। हुक्म आया सोने के छल्ले के न पहनने का, तो उसको एक मरतबा नीचे हुजूर ने डाल दिया तो फिर कभी नहीं उठाया। ये सारी की सारी मिसालें हैं जिससे साफ समझ में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने ऐसा माना था कि उनकी हर बात को ले लेना वो अपने वास्ते लाजिम और जरूरी समझते थे। इतना ईमान और यकीन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली से मुताल्लिक हमारे दिलों में आ जाए, इसकी एक मेहनत है। अगर इस मेहनत के जारी रहने के साथ साथ ये जज्बा बढ़ रहा है तो समझना चाहिए कि सही रुख पर मेहनत हो रही, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर समझना चाहिए इसमें शऊर की कमी है, इखलास की कमी है, उसूल आदाब की रियायत की कमी है और बड़ों के हिदायत की तरफ कामिल तवज्जो न करने का ये असर है कि ہم محنت میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں حاصل ہو رہا جو ہونا چاہیے. فائدہ صحیح طور پر حاصل ہونے کے واسطے عمل کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے. کہ عمل صحیح نہ ہو اس وقت تک فائدہ صحیح مرتب نہیں ہوتا. ایک بزرگ نے ایک مثال دی, فرمایا دیکھو اگر کوئی دوا ایسی ہو جو آدمی کے پیٹ کی تکلیف کو دور کرنے والی ہو اور وہ چار اجزاء پر مشتمل ہو. اب ایک آدمی دوا تو تیار کرے لیکن اس میں صرف تین ہی جز شامل کرے اور پھر اسے کھائے اور یوں کہے کہ نہیں فائدہ تو بہت سنا تھا یہ دوا کا مگر کھا کے دیکھا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. دوا تو کھائے اور دوا تو بنائے مگر عمل صحیح نہیں ہوا نا. چاروں اجزاء شامل کرنا تھا بجائے چار کے تین ہی اجزاء شامل کیے, اس کے نتیجے میں صحیح فائدہ نہیں مرتب ہو رہا. اسی طریقے سے اگر ہم اپنا وقت لگا رہے ہوں, جان و مال کی قربانی دے رہے ہوں, اوقات فارغ کر رہے ہوں اور متعلقہ ضروری امور انجام دے رہے ہوں لیکن اگر اس میں ان عادات کی رعایت نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تو اس کے نتیجے میں وہ فائدہ نہیں مرتب ہوتا جو ہونا چاہیے. جماعت میں نکلنے کے بعد اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ صاحب اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا جماعت میں جانے سے, جماعت میں جانے سے کیا فائدہ ہے, دیکھو پڑھا نہ گیا تھا وہ جیسا کر ویسا. جماعت میں جانے سے تو بہت فائدہ ہے مگر ویسا نہیں گیا جیسے جانا چاہیے, اس کے نتیجے میں نہیں ہوا فائدہ. اسکول میں لوگ شریف بچے شریف ہوتے ہیں تو ایک بچہ ٹاپ کرتا ہے پوری ریاست میں اور ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب فلاں اسکول میں شریک کرنے سے کیا فائدہ ہوا, دیکھو یہ گیا تھا فیل ہو گیا, یہ کوئی بنیاد نہیں بنتی, یہ کوئی دلیل نہیں بن سکتی. یہ کہا جائے گا کہ شریک تو یہ بھی ہوا تھا مگر اسے جیسے شریک رہنا چاہیے تھا ویسا نہیں شریک ہوا, اور جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھا, اور جیسے پابندی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی, اس واسطے یہ پاس نہیں ہو سکتا. ورنہ اس راستے میں اللہ جل شانہ نے بڑی برکت رکھی اور زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں اس کے ذریعے سے آتی. اختبار بدانا کا بڑا کرم اس میں آدمی کو میسر آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے دنوں میں زندگیوں میں غیر معمولی تبدیلیاں آتی. اس بات سے میرے بھائیو آج کل یہ جو دعوت والا عمل ہے اور یہ جو دین کی محنت ہے سادہ سیدھی قسم کی موٹی موٹی باتوں پر مشتمل ہے, کام بالکل سادہ ہے, نام و نمو سے بالکل عاری اور خالی ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے جو فیضان و برکت رکھی ہے, اس دور میں جاری جو محنتیں ہیں اور اس دور میں جاری جو جدوجہد ہے ان تمام محنتوں اور جدوجہد کے مقابلے میں اس میں فائدہ زیادہ ہے اور اس کے اثرات بہت نمایاں ہیں اور اس کے برکات بہت ظاہر ہیں اور اس سے دین و ایمان کی طرف رجحان بڑھنے میں غیر معمولی مدد مل رہی. اس واسطے اس زمانے میں سمجھنا چاہیے کہ پروردگار عالم کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس زمانے میں ایک ایسی محنت اللہ نے دی ہے جو سادی سیدھی بھی ہے, ہر قسم کے صلاحیت والے کے اعتبار سے موضوع اور مناسب بھی ہے اور ہر مصروفیت والے کے جڑنے کی اور اس میں لگنے کی اس کے اندر گنجائش موجود ہے اور ہر معیار کا آدمی اس کے اندر لگ سکتا ہے. اس واسطے اس نعمت کو اس زمانے میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ اس راستے میں نکال کر جو چیز چاہی جا رہی وہ یہ ہے کہ اس انداز کا تعلق ہمارا ہمارے پیغمبر سے ہو اور اس انداز کا تعلق ہمارا ہمارے قرآن سے ہو اور اس انداز سے زندگی ہماری دین میں دین کے اعتبار سے ایک بہترین نمونہ اور مثالی زندگی بنے. یہ پہلی آیت کریمہ سے متعلق بات آپ کو سنائی گئی تھی, ایک دوسری وہ آیت کریمہ ہے جس کا تعلق عام طور پر اس حصے سے ہے جس میں ہدایت کی عام ہونے دین کی محنتوں سے متعلق حکم ہے. پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ, تم میں سے ایک آدمی ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے. امر کا صیغہ ہے, کیا کام کرے وہ جو بلائے جو بلاتی رہے خیر کی طرف بھلائی کی طرف. خیر کیا؟ خیر وہی جسے لے کر آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں انسانوں کا فائدہ ہے دنیا کا بھی, جس میں انسانوں کا فائدہ ہے آخرت کا بھی. احکام الہیہ کی طرف بلانا, سنن نبویہ کی طرف بلانا, مرضیات الہیہ کی طرف بلانا, اچھائیوں کی طرف بلانا, حقوق کی ادائیگی کی طرف بلانا, اللہ اور بندہ کے حقوق کے ادا کرنے سے متعلق لوگوں کو متوجہ کرنا, چیز سے مخلوق کا حقیقی فائدہ ہو، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان کا اپنا حقیقی فائدہ ہو، دنیا اور آخرت کا سب کے اندر سب خیر میں داخل، بھلائی کی طرف بلانا. اور فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرتے رہتے، نیکی کا حکم کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بلائی سے روکیں. ایک جماعت ایسی ہو جو روکے لوگوں کو برائیوں سے، جو حکم دے لوگوں کو بھلائیوں کا، اور جو دعوت دے لوگوں کو بھلائی. اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب. اولئک ہم المفلحون دونوں آیتوں کے اخیر میں ہے، یعنی ایک ہی جملہ ہے، کامیابی ان لوگوں کے واسطے ہے جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں. ایک ان کی اپنی زندگی میں پورا دین ہو، اور دوسرے وہ دین کی جدوجہد و محنت میں اپنے آپ کو لگائیں. اور رمضان کا زمانہ تو خاص طور سے دین کی محنتوں کے بڑھا دینے کا مہینہ، دینی جدوجہد میں اضافے کا مہینہ ہے. اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ کسی سے اللہ جل شانہ دین کا کام لے، اور اس کے ذریعے سے دین کی بات عام ہو، اور اس کو سبب و ذریعہ بنا کر پروردگار عالم کسی کو اپنے طرف متوجہ کر لے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. دنیا کے کاموں میں اس سے بڑا کام نہیں ہے کوئی. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ جل شانہ نے سب سے بڑا کام انبیاء کو دیا. اور انبیاء کا کام کیا؟ انبیاء کا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. سب سے بڑی صلاحیت والے انبیاء ہوتے ہیں. سب سے اونچا کام اگر کسی کو دیا گیا ہے تو وہ انبیاء کو. اور انبیاء کو جو کام دیا گیا وہ کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. بہت اونچا عمل ہے یہ، تو کرم ہے پروردگار کا، اور فیضان ہے، اور صدقہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس امت کو بھی یہ کام حوالے کیا گیا کہ تم بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. چنانچہ ارشاد ربانی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ. ایک جگہ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اللہ کی طرف بلانے والے سے اچھی بات کسی کی نہیں. اس وقت میں لاکھوں لوگ بول رہے ہیں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بولنے والے ہیں. اچھا آدمی وہ ہے جس کا بول اللہ کی طرف بلانے والا بول ہو، اس سے بڑا کوئی کام نہیں. زبان کے استعمال میں اس سے بہتر زبان کا کوئی استعمال نہیں. حقیقت یہ ہے کہ حق کی دی ہوئی زبان ہے، حق بولنے کے واسطے ہے، اور حق کی طرف بلانے کے واسطے. جس مقصد کے واسطے نعمت ملی ہے، اس مقصد کے واسطے نعمت کا استعمال کرنا ہی حقیقی معنی میں نعمت کا شکر ہے. حق کے اظہار کے لیے اللہ نے زبان دی ہے، تو ایسی صورت میں حق کا اظہار ہی زبان کی نعمت کا صحیح استعمال. اور آج تو میرے بھائیو اس سلسلے میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی سی فکر کریں. چند ہی دن پہلے اس درجے دین سے ناواقفیت کی بات سننے میں آئی، حیدرآباد کے مسلم گھرانوں کے پاس نوجوان بچیوں اور بچوں سے متعلق، کہ حیرت ہوتی ہے. ہمیں ایک ساتھی نے ہمیں بتایا دین سے ناواقفیت کا عالم کتنا ہے، اس سے آپ بے دینی کی فضا کتنی اندازہ لگا سکتے ہیں، دین سے دوری کتنی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، قرآن و سنت سے محرومی کتنی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کہ حیدرآباد میں مسلم گھرانے کی ایک نوجوان لڑکی، عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی، سونے کا تمغہ اس نے انعام میں حاصل کیا عصری تعلیم میں. کسی ضرورت سے کوئی بات پوچھنے کے واسطے اس کی گھر کی کوئی ضعیف خاتون کسی مولانا کے پاس میں پہنچی، تو وہ لڑکی ان کے ساتھ میں تھی کہ ضعیف خاتون کے ساتھ میں ان کے پاس پہنچی ساتھ میں رہنے کرنے کے مقصد سے. دوران گفتگو مول صاحب نے پوچھا کہ ذرا اس بچی سے دریافت کرو کہ محمد کون ہے. وہ بچی نانی ماں کو دیکھ رہی، کیا بولوں محمد کون ہے، وہ جانتی نہیں محمد کون ہے. اس قدر ناواقفی شہر میں ہے، اور کن لوگوں میں؟ ان لوگوں میں ہے جن کے بارے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ ہیں، موٹے موٹے مسائل سے ججوں کو واقفیت نہیں، اس درجے کی ان سے نہ واقفیت. ایسی صورت میں معزز بھائیو، امت کا کیا حال ہوگا دیہات میں رہنے والے طبقے کا؟ کیا کیفیت ہوگی وہاں کی اگر ہم لوگ اپنے خالی کمانے میں تھمانے میں لگے رہے، کوئی فکر نہ کی نہ اپنی نہ امت کی؟ تو ایسی صورت میں یہ امت کا کیا حال ہوگا آخر؟ آج بھی یہ واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ لوگ کنارے پر کھڑے ہوئے بستی کے باہر آ کے، کوئی گزرنے والا ہے تو بس والے کو روک کے پوچھ رہے کہ بھائی اس بس میں کوئی مسلمان آدمی ایسا ہے جو نماز جنازہ پڑھا سکتا ہو تو وہ تھوڑی دیر کے واسطے یہاں اتر جائے. بسوں کو روک کے بول، دیہات کا یہ عالم بے دینی کی یہ فضا ہے. ایسی صورت میں اس پڑھے لکھے طبقے پر، اس سمجھدار طبقے پر، اس دین کی تھوڑی بہت فکر اور تمیز رکھنے والے طبقے پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی. پروردگار عالم نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے ہمارے اوپر کہ ہم دین پر چلیں بھی، دین کی محنت و خدمت کریں بھی. کامیابی اسی میں ہے. اور مفلحون کا لفظ آیا ہے، اور فلاح کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ اگر آدمی کے 100 مطالبے ہوں تو 100 کے 100 پورے ہو جائیں، یہ ہے فلاح. ایک آدھ چیز مل گئی کامیاب نہیں. حصہ لے لیے کسی میں کہ صاحب یہ جگہ گئے خریش خالی، وہاں سے اس نے ایک وہ دے دیا ٹکٹ جی، اور اس کے نتیجے میں جناب 27 رمضان المبارک کو سائیکل اٹھ گئی، تو میں کامیاب ہوا. اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزوں کو کامیاب نہیں بولتی. ایک آدمی کی آرزو اور خواہش ہے کہ 10 چیزیں اسے حاصل ہوں، 2 چیزیں اسے حاصل ہوئی، 4 چیزیں اسے حاصل ہوئی، کامیابی اس کا نام نہیں، فلاح اس کا نام نہیں. ایک آدمی کو 100 چیزیں مطلوب ہوں، 90 چیزیں ملیں، فلاح اس کا نام نہیں. فلاح نام ہے اس کا کہ آدمی کے مطلوب 100 چیزیں ہوں، 100 کے 100 چیزیں مل جائیں. ایسی فلاح عطا فرماتے ہیں پروردگار ان اعمال پر کہ آدمی کی جو خواہش ہوگی وہ پوری ہو. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں گزرا، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دنیا میں ایسا نہ ماضی میں گزرا ہے، نہ حال میں گزر رہا ہے، نہ مستقبل میں گزر سکتا ہے کہ جس کی ہر خواہش پوری ہو. ہاں، جو آدمی ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گا پروردگار عالم اس کو ایک طرح کی بادشاہت دیں گے، اور وہ ایسا بادشاہ ہوگا ایسے ملک کا کہ اپنے اس ملک میں اور اپنی اس بادشاہت میں اس کی جو خواہش ہوگی حق تعالیٰ پوری کر دے. ہر خواہش پوری ہوگی، کوئی چیز کی نا کا سوال ہی نہیں. حتیٰ کہ بعض صحابہ نے تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ جنت پہ ہر خواہش پوری ہوگی، تو ایک صحابی جو رسیر سادہ قسم کے تھے انہوں نے کہا کہ حضور مجھے گھوڑے کا بہت شوق ہے جی، گھوڑا سواری کا اور گھوڑے کا بہت شوق ہے، مجھے جنت میں گھوڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جب حضور نے یہ فرمایا کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں گھوڑا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ میرا بہت مطلوب سواری ہے، مرغوب سواری ہے. تو فرمایا کہ اگر تم گھوڑا چاہو گے تو گھوڑا ملے گا جی، اور وہ ایسا ہوگا کہ سونا چاندی زبرجد اور زمرد سے کہ اس کے پر ہوں گے، اور وہ تم کو لے کر اڑے گا جہاں تم چاہو گے جی. ہر خواہش پوری ہوگی جنت کب؟ جب یہ صفات پیدا ہو جائیں، ایمان اللہ کی ذات سے صحیح ہو، اہمیت اللہ کے حبیب کی دل میں صحیح معنی میں آ جائے، دین کی خدمت ہمارا وتیرہ شعار اور مزاج بن جائے، قرآن پاک کی اطاعت و اتباع ہمارا اپنا مزاج بنے. اور ظاہر ہے کہ اس مزاج کے بننے کے واسطے ضرورت پڑتی ہے صرف سنتے رہنے کی نہیں، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی ہے اسی طرح کے ماحول میں رہنے کی. آدمی جب ماحول میں رہتا ہے تو کوئی مزاج بنتا ہے، اور جب ماحول نہیں ہوتا تو پھر مزاج نہیں بنتا. آدمی کوئی سا بھی کام ماحول میں آسان ہوتا ہے، اور جب ماحول نہیں ہوتا تو کام مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھو رمضان کے زمانے میں روزے رکھنے کا ماحول ہے تو سب کے واسطے روزے رکھنا آسان ہے، لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے کوئی آدمی کسی وجہ سے 2-4 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ سال بھر گزر جاتا ہے لیکن اس کے 2-4 روزے ادا نہیں ہو پاتے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کو وہ چند روزے رکھنے میں دشواری کیوں پیش آ رہی؟ ماحول نہیں ہے روزوں کا. یعنی ہم رکھوا لی, اور وہ بھی کیسے روزے, ایسے روزے کے نام روزے کا ہے, ثواب پورا روزے کا ہے, اور روزہ روزہ سمجھ میں نہیں آ رہا. کرم پروردگار عالم کا تو کوئی سا بھی کام کب آسان ہوتا ہے, جب اس کا ماحول ہوتا ہو. کسی بھی چیز کا مزاج کب بنتا ہے, جب اس کا ماحول ہوتا ہو. تو دین کا اپنا مزاج بنے, اللہ کی باتوں کے ماننے کا اپنا مزاج بنے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کا اپنا مزاج بنے, ایک سنت کو اختیار کرنے کا مزاج بننا جیسے صحابہ کرام کا بنا تھا. ایک عمل آپ ویسے ہی صحابہ ویسا کرتے تھے جیسے حضور نے کیا. حتیٰ کہ اس سلسلے میں عجیب عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں. ایک صحابی گئے, جاتے جاتے راستے میں ایک درخت ملا, درخت کی ٹہنی پکڑ کر ہلائے, اور ہلائے کے ساتھ والوں سے پوچھا, تم لوگ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے یہ ٹہنی کاہے کو ہلائی؟ ساتھیوں نے کہا کہ بتائیے کاہے کو ہلائے. تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کے ساتھ تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی پکڑی اور ہلائی, اور ہم سے پوچھا تھا کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ نے ٹہنی کاہے کو ہلائی. آپ نے ویسا عمل کیا تھا, ٹھیک ویسے ہی عمل کر کے بتایا, اور جیسا سوال کیا تھا ویسا ہی سوال کیا. اور پھر اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں, تو ان کے مصافحہ کرنے کے وقت میں ان کے ہاتھوں میں جو حرکت ہوتی ہے, تو اس حرکت سے ان کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں پہنے کو ہلانے سے پتے گرتے ہوں. یہ سنایا, سلام اور مصافحہ, اس کی فضیلت اتنی زیادہ آئی ہے. لیکن ایک عجیب بیماری ہمارے اندر ہے, ہم دین کے بہت سارے کاموں کو کرتے ہیں مگر جو کام کر رہے ہیں ناقص کر رہے ہیں, جو کام کرتے ہیں ناقص کرتے ہیں. کوئی صرف سلام کرتا ہے تو مصافحہ نہیں کرتا, کوئی صرف مصافحہ کرتا ہے تو سلام نہیں کرتا. حالانکہ سلام ضروری ہے, مصافحہ تو اس کے ضمن میں ہے. تو آج کل یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ نہ سلام ہے نہ مصافحہ ہے, دور سے ہی خالی وہ سر کا اشارہ ادھر سے, سر کا اشارہ ادھر سے, ہاتھ کا اشارہ ادھر سے, ہاتھ کا اشارہ ادھر سے. فضیلتیں پوری ان چیزوں کے ساتھ میں نہیں, سنت والے طریق کے ساتھ میں ہیں. تو سلام ہو اور مصافحہ ہو, اس کی فضیلت بتائی گئی. تو صحابہ کرام ایک ایک سنت کو یوں اپناتے تھے. تو ایک ایسا ماحول ہمیں ملے کہ 24 گھنٹے حضور کی سنت والی زندگی ہم کو آ جائے, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ماحول مجھے ملے, 24 گھنٹے اللہ کی, اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے رہنے کی وجہ سے ہمارے اندرون میں رجحان پیدا ہو جائے اللہ رسول اور ان کے پاکیزہ دین کی طرف. اور آج کل تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے ایسے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنے کی جہاں آدمی کا دینی اعتبار سے مزاج بگڑتا ہو. ہم جس ماحول میں اپنے گھروں کی, اپنے بازاروں کے, وہاں عام طور پر ہمارے دین کو, ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. اس لیے محفوظ ماحول بھی ہونا چاہیے. چنانچہ اعتکاف کی فضیلتوں میں علماء کرام نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ جب آدمی مسجد میں آ جاتا ہے تو سینکڑوں گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہی بہت بڑا فائدہ ہے, کوئی اور فائدہ سمجھ میں نہیں آیا, تو یہی بہت بڑا فائدہ ہے. تو مسجدوں والے ماحول میں, دینی ماحول میں رہنے سے ہزاروں گناہوں سے آدمی بچتا ہے اور ہزاروں اچھائیوں کا فکر ہوتا ہے. اور یہ ماحول مجھ کو آپ کو کہاں مل سکتا ہے آپ دیکھ لیجیے. اس وقت میں تو اس قسم کا کوئی ماحول اگر آسانی سے ہر جگہ کے لوگوں کو میسر آ سکتا ہے تو وہ دعوت والا ماحول ہے, وہ دین کی محنتوں والا ماحول ہے کہ جہاں 24 گھنٹے مسجدوں میں جماعتوں کا قیام ہوتا ہے, پورے ساتھی صرف دین کی فکر میں رہتے ہیں, 24 گھنٹے کا ان کا معمول لگا بندھا ہوتا ہے کہ اس وقت میں تعلیم ہے اور اس وقت میں گشت ہے اور اس وقت میں ملاقات ہے اور اس وقت میں آرام ہے اور اس وقت میں طعام ہے. بس یہ 24 گھنٹے لگا بندھا نظام ہے, اس سے ہٹنے کی گنجائش نہیں رہتی. تو اس پاکیزہ ماحول میں رہتے ہوئے جب آدمی ایک تھوڑا سا وقت گزار لیتا ہے تو پھر آدمی کا مزاج بن جاتا ہے اور بڑی بڑی چیزیں سیکھ لیتا ہے آدمی ماحول میں. جتنی زبانیں سیکھی جا رہی ہیں وہ سب ماحول میں سیکھی جا رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہماری پوری اردو آتی ہے, حالانکہ اردو فائدہ کیا ہے اسے نہیں معلوم, بولتا فائدہ کیا ہے اسے نہیں معلوم, مگر پوری اردو اسے بولنا آتا. ماحول میں سکھانے کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے, اسی طریقے سے دین کو سکھانے کا بھی ایک خاص ماحول اگر مل جائے آدمی کو تو دین کی بڑی بڑی چیزیں آدمی سیکھ لیتا ہے اس ماحول میں. اور اللہ کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے اس زمانے میں ہمارے اپنے حالات کے حساب سے اور ہر ایک کی مناسبت سے ہر صلاحیت والے آدمی کو جڑنے اور لگنے سے متعلق دعوت والا ایک ایسا ماحول عطا فرمایا ہے کہ اس میں ہر شعبے کا آدمی آ سکتا ہے. پڑھا لکھا، بے پڑھا، اونچے لیول کا، نیچے لیول کا، غریب جا سکنے والا، دور جانے والا، پیسوں والا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کم خرچ والا، زیادہ خرچ والا، ہر قسم کے آدمی کو اس قسم کا ماحول میسر آ سکتا ہے. دعوت والی اس محنت میں نکلنے اور اوقات کو فارغ کرنے کی صورت میں، اس لیے معزز بھائیو یہ ہماری اپنی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں پورا دین آئے، ہماری زندگی میں پوری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتیں آئیں، اور ہم سے اللہ پاک اپنے دین کا کام لے. ہم میں سے یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اور جتنی زیادہ اس سلسلے میں محنت ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ اپنے ذات کو نفع ہوگا. اس واسطے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، خواہش کی جاتی رہتی ہے کہ خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں تو اپنے گھروں پر رہنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ قیمتی اوقات ضائع ہو جائیں، غفلت کا شکار ہو جائیں. اس رمضان کو صحیح طور پر گزارنے اور سنی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے واسطے جہاں تک ہو سکے ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور دین جدوجہد میں اپنے آپ کو لگائے. بھائی اس بارے میں جس بھائی کے دل میں اللہ جل شان وہ بات ڈال رہے ہوں وہ اپنے نام کا اظہار فرمائے. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.